الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم وعنا جميعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ حدیث مسلسل بالاولیت آپ کو سنا دی. ہمارے بڑوں کا یہ طریقہ رہا ہے. میں نے اپنے مرشد اول اور مشفق استاد فقیہ الامت حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ سے اس حدیث مسلسل بالاولیت کو سنا. یہ کتاب بخاری شریف ہے اور یہ اس کا آخری باب ہے. ہمارے یہاں ختم بخاری شریف کا بڑا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے اور لوگوں کا تجربہ ہے کہ اس مبارک کتاب کے ختم پر اللہ دعا قبول فرماتے ہیں. لہذا یہ بخاری شریف کے ختم کی مبارک مجلس ہے اور میں اور آپ دعا کی قبولیت کی نیت سے یہاں جمع ہوئے ہیں. رہا سبق تو اس آخری باب کے متعلق کتابیں دیکھتے ہیں اور باتیں سنتے ہیں تو اندازہ ایسا ہوا کہ بلا مبالغہ، بلا تکلف اور بلا تکرار اگر اس باب پر تقریر کی جائے تو کم از کم ایک مہینہ تو انشاءاللہ تقریر کر سکتے ہیں. اتنی ساری باتیں لکھی اور کہی گئی ہے. ظاہر ہے کہ 12 بجے تک کے وقت میں اس کا نچوڑ پیش کرنا بھی ناممکن ہے، اسی لیے چند باتیں آپ کی خدمت کے اندر عرض کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے، آپ کے لیے دنیا آخرت کا توشہ بنا دے. دوسری ایک نازک بات یہاں یہ بھی ہے کہ ختم بخاری شریف اور دعا کی نسبت سے عام مسلمان بھائی بھی آتے ہیں، اسی لیے درسی اور علمی انداز بھی مناسب نہیں ہے اور آپ حضرات پورے سال درسی علمی انداز میں کتاب پڑھ رہے تھے، اسی لیے کوشش کریں گے کہ دونوں کی رعایت ہو جائے. اللہ تعالی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے درجات کو جنت میں بلند فرمائے. کبھی ایک بات سوچو، یہ جو ہمارے بڑے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کام لیے، ان میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی ہے، بہت بڑا کام اللہ نے ان سے لیا ہے کہ اتنی بڑی کتاب 7,000 سے زیادہ احادیث انہوں نے جمع کر دی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ ان بڑوں سے بڑے کام لیتے ہیں تو اس کا ایک سبب تو ہم جانتے ہیں, محنت کرنا, مجاہدہ کرنا, علم کے لیے سفر کرنا, یہ سب چیزیں تو ہے, لیکن کچھ روحانی اسباب بھی ہوتے ہیں اور اس کی طرف آج ہماری نظر کم ہے. ان روحانی اسباب کی طرف نظر جانی چاہیے. اس میں ایک بہت بڑا روحانی سبب یہ ہے کہ والدین کی نیکی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے بنے تو ان کے اتنا بڑا بننے کے پیچھے ان کے ماں باپ کی نیکی کا بھی بہت بڑا اثر ہے. اور یہ بات میں اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری اولاد زمانے کی بخاری بن جائے, زمانے کے امام بخاری بن جائے, تو ہم بھی وہ کام کریں جو امام بخاری کے والدین نے کیا ہے, تو اللہ ہماری اولاد کو انشاءاللہ زمانے کے امام بخاری بنائیں گے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے جو ابا جان ہیں جن کا نام اسماعیل ہے, اپنے بیٹے کو یتیم چھوڑ کے انتقال کر گئے تھے. بڑے راوی ہیں حدیث کے اسماعیل. انہوں نے جلیل القدر تابعی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا مصافحہ کیا ہے حضرت اسماعیل نے, امام بخاری کے ابا نے. ان کے والد یوں فرماتے تھے کہ میں نے جو کوئی دولت کمائی ہے, جو مال میں نے کمایا ہے اور میرے بیٹے کے لیے چھوڑا ہے, پورے یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ میرے مال میں, میری دولت میں ایک درہم بھی حرام کا نہیں ہے, ایک درہم بھی اس میں حرام کا نہیں ہے. جب باپ حلال کمائی کماوے, اپنی اولاد کو حلال کمائی کھلاوے, تو اللہ اس کے بیٹے کو امام بخاری بناتے ہیں. یہ ہمیں کرنے کا کام ہے, اولاد کو حلال کھلاؤ. اور گھر جا کے اپنی عورتوں کو سنا دینا کہ امام بخاری کی ماں کتنے اونچے درجے کی تھی. بچپن میں ایک بیماری لگی تو امام بخاری نابینا ہو گئے, یعنی اندھے ہو گئے. تو ماں بیوا عورت تھی اور یتیم بچہ تھا, امام بخاری یتیم ہے. تو آپ کی ماں راتوں کو اٹھ کر تہجد میں رو رو کر اللہ کے سامنے دعا کرتی تھی, اور اتنی رو رو کر کے ماں نے دعا کی کہ ایک دن امام بخاری کی ماں نے خواب دیکھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا, ابو الانبیاء ابراہیم کو خواب میں دیکھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں امام بخاری کی امی جان کو یوں کہا اللہ نے تیرے آنسوؤں کی برکت سے تیرے بیٹے کی آنکھ کو درست کر دیا، ٹھیک کر دیا. اب جو امی جان خواب میں اسے نیند میں سے اٹھی تو دیکھا کہ امام بخاری کی آنکھ اچھی ہو گئی تھی، اور اتنی اچھی ہو گئی، اتنی اچھی ہو گئی کہ امام کی ایک دوسری کتاب ہے تاریخ کے موضوع پر، وہ انہوں نے چاندنی رات میں چاندنی میں لکھی ہے، چراغ بھی نہیں اور دن کے اجالے میں بھی نہیں، چاندنی رات میں چاندنی میں بیٹھ کر پوری تاریخ کی کتاب امام نے لکھی. یہ ایک ماں کی دعا کی برکت تھی کہ امام بخاری نابینا تھے بچپن میں، ماں اتنی روئی اللہ کے سامنے کہ ماں کے آنسوؤں کی برکت سے امام کی آنکھ کو اللہ نے درست فرما دیا. یہ ایک پہلا روحانی سبب ہے، ماں اور باپ کی نیکی، اللہ اس کی برکت سے اولاد کو اپنے زمانے کا امام بخاری بنا دے. اسی لیے ہم یہ چاہیں کہ ہماری اولاد بنے، نیک بنے، بڑی عالم بنے، تو ہمیں بھی حلال روزی کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. ایک دوسرا روحانی سبب جس کے اوپر دھیان دینے کی ہم علماء کو بہت ضرورت ہے، امام بخاری فن حدیث کے بڑے امام ہیں، اللہ نے زبردست حافظہ عطا فرمایا تھا، راوی کیسا ہے بہت جانتے تھے، بہت مضبوط جانتے تھے. کوئی معمولی بات ہے، 6 لاکھ حدیث امام کے دماغ میں فٹ تھی. آج شاید کوئی کمپیوٹر بھی اتنی کیپیسٹی والا نہ ہو، 6 لاکھ حدیثیں ان کے دماغ میں، بہت ذہین تھے، راویوں کے حالات سے واقف تھے، صحیح سقیم کی پہچان رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جب اس مبارک کتاب کے اندر کسی حدیث کو لکھنے کا ارادہ کر دے، اس کی سند دیکھ لی، راویوں کو دیکھ لیا، سب کو پرکھ لیا، فن کے اعتبار سے کامل اطمینان ہو گیا، لیکن حدیث نہیں لکھی، پہلے غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے سامنے استخارہ کیا، استخارے میں اطمینان ہوا تو جا کر کے حدیث اس کتاب میں لکھی. یہ روحانی اسباب ہے جس کی طرف دھیان دینے کی بہت ضرورت ہے. فن اپنی جگہ پر، فنی کمال اپنی جگہ پر، لیکن یہ روحانی چیزیں ہیں. ہر حدیث کے موقع پر غسل کرنا اور 2 رکعت نماز پڑھنا، استخارہ کرنا. میں وہاں دورے کے بچوں کو کہا کرتا ہوں، لاڈلو یہ تو ہم سے ہو نہیں سکے گا کہ 1 سال میں 7262 مرتبہ غسل کریں. امام نے 7200 کے اوپر روایتیں نقل کی ہے، تو کہا اتنی مرتبہ تو غسل کرنے سے ہم رہے. میں دورے کے بچے کو شروع سال میں کہتا ہوں کم سے کم روزانہ تو غسل کر لو، آخری درجے میں وضو کر لو، وضو کے ساتھ نماز سبق پڑھو، کم سے کم اتنا تو کرو، اور پھر استخارہ اللہ کی بارگاہ میں. جب دل میں اطمینان ہوا تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث کو اپنی کتاب میں لکھا. یہ روحانی اسباب ہے جس کی طرف آج ہمارا دھیان نہیں ہے. ایک اور روحانی سبب میں آپ کو بتلاؤں، خدا کرے وہ میرے اور آپ کی زندگی میں آ جائے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں کھولے جائیں گے تو میرے اعمال نامے کے اندر غیبت کا گناہ نہیں ہوگا. زندگی بھر کسی کی غیبت نہیں کی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ زندگی بھر میں نے کسی کی غیبت نہیں کی. اللہ نے تب جا کے ایسے مقام پر پہنچایا. یہ روحانی اسباب ہے جس کو اپنانے کی بہت سخت ضرورت ہے. غیبت نہیں, زندگی بھر غیبت نہیں. کا محشر میں جب میرے اعمال نامے کھولیں گے تو میرے اعمال نامے میں غیبت کا گناہ نہیں ہوگا. اور اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لے رہے تو کوئی ایک دن ایسا ہے جس میں غیبت نہ کی ہو یا سنی نہ ہو؟ کوئی ایک دن ہے ہمارے اعمال نامے میں؟ یہ روحانی اسباب ہے. تب جا کر کے اللہ نے ان کی کتاب کو اتنی مقبولیت عطا فرمائی. تو یہ سب چیزیں ہمیں دھیان میں رکھنی چاہیے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مقبولیت عطا فرماتا ہے اس کے لیے یہ لفظ یاد رکھو, اللہ والوں کی مقبولیت کا راز. یہ عنوان ذہن میں رکھو کہ اللہ والوں کی مقبولیت کا راز, کہ کیسے اللہ نے ان کو اتنا مقبول بنایا. اس کے پیچھے ماں باپ کی قربانی, انسان کا خود کا تقویٰ, اللہ سے تعلق, یہ سب چیزیں. قدرتی میرے دل میں خیال آئے گزشتہ سال اور اس سال شروع سال میں کہ امام بخاری کے حالات تو لوگوں نے بہت لکھے ہیں. میرا دل چاہتا ہے خالص امام کے واقعات لکھو. تو الحمدللہ ابھی یہ کام کر ڈالا ہے, ان قریب وہ کتاب چھپ جائے گی. واقعات کے واقعات, امام بخاری کے عبرت آموز واقعات, سبق آموز واقعات, اس کو پڑھنا چاہیے ہر عالم دین کو کہ امام کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا تو ان کی زندگی کے اندر وہ کیا باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنے اونچے مقام کے اوپر وہ پہنچے. اور آپ کو معلوم ہے جتنے بھی ترجمۃ الباب ہے وہ انہوں نے لکھے ہیں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کے, مدینہ منورہ میں, مسجد نبوی شریف میں, منبر اور حضور کی قبر کے درمیان میں جگہ ہے جس کو کہتے ہیں روضۃ من ریاض الجنہ. جو کتاب قائم کی ہے انہوں نے مکہ مدینہ کے اندر نماز کی فضیلت کی کتاب, اس کے ذیل میں روایت لائے کہ ما بین قبری ما بین بیتی ما بین حجرتی و بین منبری. تو تین طرح کے الفاظ ہیں. تو قبر والے لفظ کو شراح نے روایت بالمعنی پر محمول کیا ہے, اس لیے کہ حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا تب ابھی قبر بنی نہیں تھی. اس لیے شارحین کہتے ہیں کہ جن ترک میں قبر کا لفظ ہے وہ روایت بالمعنی ہے, اور بیت والا لفظ یہ صحیح اور جامع معلوم ہوتا ہے. ما بین بیتی و بین منبری, میرے حجرے کے درمیان اور میرے منبر کے درمیان جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. اور اس وقت جب حدیث یہ ارشاد فرمائی, مرض الوفات میں ارشاد فرمائی ہے, اور اس وقت حضور حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے تب یہ حدیث ارشاد فرمائی. تو ایسی مبارک جگہ جو جنت کا ٹکڑا ہو وہاں بیٹھ کر تو تراجی میں ابواب لکھے ہیں, ترجمۃ الباب وہاں لکھا ہے آپ نے. کتنی مبارک نسبتیں جمع ہو گئے اندازہ لگا. یہ ہیں روحانی اسباب جس کی بنیاد کے اوپر آپ کی کتاب کو اللہ نے اتنی مقبولیت عطا فرمائی. ہمارے بہت سے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں مکہ المکرمہ میں قیام کرتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر تصنیفی تالیفی کام کرتے ہیں. تو ان بزرگوں کی نقل کے اندر میں بھی حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ جتنی تصنیفات ہے اس کا ابتدائی اور اختتام حرم میں ہی لکھا ہے, وہیں بیٹھ کر کے کم سے کم افتتاحیہ لکھ دیتے ہیں, اختتام لکھ دیتے ہیں. اور مجھے اپنے ایک بزرگ نے بتایا کہ میں جب کوئی کتاب لکھتا ہوں تو مسودہ لے کر کے طواف کرتا ہوں, ہاتھ میں لے جاتا اور پورے طواف میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری اس کتاب کو قبول فرما لیجیے اور اس میں جو کمی ہے اس پر مجھے مطلع فرما دیجیے تاکہ چھپنے سے پہلے میں اس کو نکال لوں. تو یہ مبارک جگہ کی نسبت یہ بخاری شریف میں جتنے بھی ابواب ہیں وہ امام نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کے لکھے ہیں. تو ان ساری روحانی نسبتوں کی وجہ سے اللہ نے امام علی مقام کی اس کتاب کو اتنی اونچے درجے کی مقبولیت عطا فرمائی اور اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن بھی اپنے نیک بندوں کی جماعت میں میرا اور آپ کا حشر فرمائے اور ان کی معیت میں اللہ جنت کا داخلہ ہمیں نصیب فرمائے. ابھی آخری باب قائم کیا اور یہ آخری باب ہے کتاب التوحید کا, اس کا دوسرا نام ہے کتاب الرد علی الجہمیہ. کوئی کتاب التوحید کہتا ہے, کوئی کتاب الرد علی الجہمیہ کہتے ہیں. اور یہ گمراہ فرقہ تھا تو اس گمراہ فرقے کے اوپر رد کرنے کے لیے, ان کے غلط عقائد پر رد کرنے کے لیے, ان کی اصلاح کرنے کے لیے امام نے مستقل کتاب قائم فرمائی, کتاب الرد علی الجہمیہ. تو ماشاءاللہ یہاں کل سے وہی کام ہو رہا تھا, زمانے کے جہمیہ پر رد ہو رہا تھا. تو یہ بھی ایک بڑا مبارک کام ہے, باطل اور گمراہ فرقوں کے اوپر رد کرنا اصلاح کی نیت سے, یہ بڑا نیک کام ہے. اور آپ نے کتاب الایمان کے اندر تو شاید سن سن کے سنی بن گئے ہوں گے, ہر باب کے اوپر یا جہمیہ کا رد ہے, یا کرامیہ کا ہے, یا معتزلہ کا ہے, سنتے ہی رہتے ہیں کتاب الایمان کے اندر تو ہر باب کے اوپر. تو یہ ہمارے بڑوں نے اپنے زمانے کے اندر جتنی گمراہ چیزیں تھیں اور گمراہ فرقے تھے ان کے اوپر رد کرنے کا کام کیا ہے, اسی لیے یہ کام بھی بڑا اچھا اور بڑا نیکی کا کام ہے. اور یہ تو بڑوں کا حال ہے, خود باری تعالیٰ نے قرآن میں رد کیا ہے, لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. خود اللہ نے رد کیا غلط فرقوں پر, گمراہ فرقوں کے اوپر. تو غلط کام کرنے والوں پر, غلط عقیدے والوں پر, گمراہ لوگوں پر رد کرنا کہ ان کی اصلاح ہو جائے, یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے, خدا کی سنت ہے یہ. اور احادیث تو بھری ہوئی ہے اور یہ ائمہ کرام ہیں, مستقل کتابیں قائم کر رہے ہیں گمراہوں پر رد کرنے کے لیے. اسی لیے یہ بھی بڑا اہم اور بڑا نیک کام ہے. اللہ زندگی کی آخری گھڑی تک حفاظت دین کے لیے بھی ہمیں قبول فرما, یہ حفاظت دین کا کام ہے, گمراہ پر رد کرنا, ان کی اصلاح کرنا. اب آخری باب کتنا پیارا قائم کیا, باب قول اللہ ونضع الموازین القسط ليوم القیامة. ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازوئیں قائم کریں گے. اب یہاں غور کرو تو اللہ تعالیٰ تو ایک ہے نا, ہمارا ایمان ہے وحدانیت, ذات میں صفات میں توحید فی ذاتی و صفات, اللہ تو ایک ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ایک ہے تو پھر یہ آیت کے اندر واحد متکلم کا صیغہ ہونا چاہیے, جمع کا صیغہ کیوں آیا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. تو دو باتیں سمجھ لو اس کے بارے میں, کتاب کی ابتدا اور اختتام دونوں کے درمیان میں مختلف طریقوں سے لوگوں نے ربط بھی بیان کیا, تو ایک ربط یہ بھی سمجھ لو کہ وہاں شروع کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا اور ختم پر بھی اللہ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا. یہ بھی ایک ربط ہے دونوں میں, ابتدا اور انتہا میں. شروع کتاب میں کیا فرمایا؟ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی, وہاں بھی انا جمع کا صیغہ لائے, اور یہ آخری باب میں بھی آیت میں جمع کا صیغہ لائے. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ, یہ جمع جمع کی تعبیر شروع کتاب میں اور اختتام کتاب میں, یہ بھی اول اور آخر کے درمیان میں ایک ربط ہے کہ اللہ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا. اب ایک اللہ اور بہوچن کیوں, جمع کیوں؟ تو ایک مسئلہ ہے جو شارحین میں مختلف بھی ہے کہ اللہ تعالی کے لیے ایک والا لفظ بولنا چاہیے کہ جمع کا لفظ بولنا چاہیے, کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے کہ اللہ پیدا کرتے ہیں, کیا بولنا چاہیے؟ اللہ کے لیے وحدانیت استعمال کرے کہ جمع استعمال کرے؟ یہ ایک مسئلہ ہے اور مختلف ہی مسئلہ ہے. بعض حضرات تو بائیں چڑھا کر یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے واحد ہی کا صیغہ استعمال کرو, اور جمع کے صیغے کو وہ لوگ سننا ہی گوارا نہیں کرتے, بس کہتے ہیں کہ اللہ پیدا کرتا ہے, اللہ رزق دیتا ہے, اللہ اولاد دیتا ہے, اللہ دعا قبول کرتا ہے, یوں ہی بولو. ایک جماعت تو بہت شد و مد سے اس بات کی طرف گئی ہے, لیکن بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ادب اور اکرام کے ساتھ جمع کا صیغہ استعمال کرو کہ اللہ پیدا کرتے ہیں, اللہ کھلاتے ہیں, اللہ پلاتے ہیں, اللہ روزی دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں, جمع کا صیغہ استعمال کرو. یہ بعضوں کی رائے ہے اور ان کے پاس بھی دلائل ہے, اور ہم لوگ جو ہے نا جب بخاری پڑھاتے ہیں تو شارحین بھی اور ہمارا بھی یہی کام ہے, بات بات میں ہم نکالتے ہیں کہ امام بخاری کا یہ نظریہ معلوم ہو رہا ہے, امام نے کہیں نہیں لکھا لیکن ہم ان کا نظریے کا اندازہ لگاتے ہیں. تو اگر یہی بات تھی اندازہ لگانے کی تو میں بھی یہی اندازہ لگاتا ہوں کہ امام کا رجحان بھی اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ادب سے جمع کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں, اس لیے شروع کتاب اور اخیر کتاب میں جو آیت لائے وہ جمع کے صیغے والی لائے. انا اوحینا ونضع الموازین القسط, اور امام نے اپنا رجحان بتا دیا کہ میرا رجحان یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے لیے ادب اور اکرام کے ساتھ جمع کا صیغہ استعمال کرو, اگرچہ واحد کا صیغہ استعمال کرنا جائز ہے, اس کو ناجائز نہیں کہا, جائز ہے. وہ اور ہمارے اکابرین میں جو معتدل ہیں ان کا فتویٰ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا صیغہ جمع کا صیغہ دونوں صیغے استعمال کر سکتے ہیں اور دونوں چیزیں قرآن سے ثابت ہے. اس لیے صاحب تفسیر القرآن نے تو اپنے پورے قرآن کے ترجمے میں تفسیر میں جمع کا ہی ترجمہ کیا ہے ادب اور اکرام کی رعایت کرتے ہوئے. تو یہ ہیں ادب اکرام کی تعلیم کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ادب اور اکرام ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ ادباً استعمال کریں کہ اللہ پیدا کرتے ہیں, اللہ کھلاتے ہیں, اللہ پلاتے ہیں, اللہ دعا قبول کرتے ہیں, اگرچہ وہ بھی جائز ہے, اللہ پیدا کرتا ہے, اللہ کھلاتا ہے, اللہ پلاتا ہے, لیکن یہ جمع کا صیغہ ادب کا تقاضا ہے اور قرآن سے ثابت ہے. دوسری ایک بات سمجھو کہ کبھی کبھی جمع کا صیغہ اپنی شان عالی کو ظاہر کرنے کے لیے بھی آتا ہے, بڑی شان بتانے کے لیے. جیسے راجہ لوگ, بادشاہ لوگ, بڑے لوگ اکیلے ہوتے ہیں لیکن بولتے کیا ہے, ہمارا آرڈر ہے یہ کام کرو, حالانکہ وہ اکیلے ہیں لیکن بولتے کیا ہے, ہمارا آرڈر ہے کہ ایسا کرو, اپنی بڑائی بتلانے. اور کبھی جو ہے نا کوئی اسپیشل حکم جاری کرنا ہوتا ہے تو وہاں بڑائی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, تو لوگ جو ہے بات مانتے ہیں, ورنہ توازو سے کہے ہیں جناب اٹھ جائیے فجر کی اذان ہو رہی ہے, تو اشراق کے وقت بھی اٹھے گا نہیں, لیکن وہاں پر پھر آپ کو وہ کرنا پڑے گا, چل اٹھ جلدی فجر پڑھ, میرا آرڈر ہے اٹھ جلدی, اس طریقے سے کہنا پڑتا ہے. وہاں پر کوئی بڑا حکم جاری کرنا تو وہاں بہو وچن کے صیغے کے ساتھ, جمع کے صیغے کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت سی جگہوں کے اوپر کوئی بڑا حکم دینا چاہتے ہیں تو ایسے موقع کے اوپر اپنی ذات کے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرماتا ہے. اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا, وہی سے بڑی اور کیا چیز ہوگی, لہذا وہی کی عظمت بتانے کے لیے خدا نے جمع کا صیغہ استعمال کیا. اِنَّا اَوْحَيْنَا, ہم نے وہی بھیجی ہے. اور یہاں پر قیامت کے دن کی بات کرنی ہے کہ ارے انسانوں قیامت سے غفلت میں مت رہنا, قیامت کے دن ہم تمہارے اعمال تولیں گے, اتنی بڑی بات بتلانی تھی اس لیے جمع کا صیغہ آیا. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو لگائیں گے اور تمہارے اعمال کو تولیں گے. یہ شان, جیسے سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, متواضع تھے, بہت متواضع تھے, ان کی توازو یہ تھی نبی کی کہ حاضری میں پرندہ غیر حاضر ہے, تو یوں نہیں کہا کہ پرندہ غیر حاضر ہے بلکہ کیا کہا, وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ, مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے. یہ توازو ہے نبی کی, مفسرین نے لکھا یہ نقطہ, حاضری لی اور ایک پرندہ ہدہد نام کا, بہت چھوٹا ہوتا ہے ہدہد پرندہ, وہ نظر نہیں آیا. تو آپ نے کامل توازو سے کہا مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ. اساتذہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ فلانا غیر حاضر ہے, اور کبھی کہتے ہیں کہ آج یوسف کو میں دیکھ نہیں رہا ہوں, یوسف کہاں ہے. یہ اندازِ توازو ہے, اور یوسف غیر حاضر ہے کہاں گیا, یہ ہے استاذیت والا انداز. دونوں جائز ہے, ایک میں توازو ہے, اس میں شان استاذیت ٹپکتی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہے, بادشاہ ہے, لیکن توازو دیکھو, ایک پرندہ غیر حاضر ہے لیکن کیا کہہ رہے ہیں, وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ, मुझे हुदूद नहीं दिख रहा है, हो सकता है होवे लेकिन मुझे नजर नहीं आता। लेकिन आगे जब अपनी शान बतलानी थी तो क्या कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, सननजुरु असदकता अम कुंत मिनल काजिबीन। वहां जमा कसे का इस्तेमाल किया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, قال سننظر اصدقت। अब हम देखेंगे कि तू जो बिल्किस बानो की बात कर रहा है तो सच बोल रहा है कि तू झूठ बोल रहा है, हम अब देखेंगे। वहां जमा कसे का इस्तेमाल किया। तो बाज मरतबा कोई अहम बात जब होती है तो जमा कसे का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बारी ताला अपने बंदों को कभी कभी कोई बड़ी बात फरमाना चाहते हैं तो वहां जमा का सेगा इस्तेमाल फरमाते हैं। वही कयामत, इंसाफ, तराजू, आमाल को तोला जाना, ये इतनी अजीम बात थी कि अल्लाह ताला ने अपने लिए शाही खिताब इस्तेमाल किया। वनदाउल मवाजीन अल किस्त यौम अल कियामा। और इल्मी बहस में जाओ तो क्या कहूं, मवाजीन जमा का सेगा है। तब हजरात शुर्रा बहस करते हैं कि जमा का सेगा क्यों आए। तो एक राय तो ये कही गई है कि कयामत के दिन बहुत सारी तराजू होगी, इसलिए जमा का सेगा आया, बहुत सारी तराजू होगी, एक तराजू नहीं बहुत सारी, इसीलिए जमा। वनदाउल मवाजीन, बहुत सारी तराजू होगी। अब सवाल ये कि कयामत के दिन बहुत सारी तराजू क्यों होगी, तो बाज शुर्रा का ये कहना है कि आमाल करने वाले इंसानों के एतबार से बहुत सारी तराजू होगी और हर एक को अलग अलग तराजू की तरफ भेजा जाएगा। यहूदियों को कहा जाएगा अलग तराजू में तुम्हारा वजन, ईसाइयों को कहा जाएगा अलग तराजू में तुम्हारा वजन, मुनाफिकों को कहा जाएगा अलग तराजू में तुम्हारा वजन, हरेक अलग अलग अकीदे वालों के लिए अलग अलग तराजू होगी, इसीलिए जमा कसे का आया। वनदाउल मवासीन अल किस्तल यौम अल कियामा। और बाज लोग कहते हैं आमाल के एतबार से अलग अलग तराजू होगी, अमल के एतबार से, नमाज की तराजू अलग, रोजे की तराजू अलग, जकात की तराजू अलग, हज की तराजू अलग, जिक्र की तराजू अलग, जकात सदकात खैरात की तराजू अलग, अलग अलग आमाल को अलग अलग तराजू में अल्लाह तुलवाएंगे, इसीलिए फरमाया वनदाउल मवाजीन अल किस्त यौम अल कियामा। और इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी बात कही, अच्छी और बड़ी बात कही। इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि जमा का सेगा है वाहिद के माने में, और उसकी कुरान में बहुत मिसालें हैं कि जमा का सेगा आया वाहिद के लिए, और फरमाया कि कयामत के दिन एक ही तराजू होगी, एक ही तराजू होगी। तो एक तराजू के लिए जमा का सेगा क्यों लाया गया, तो कहा उस तराजू की तफखीम शान को बतलाने के लिए कि वो बड़ी जबरदस्त तराजू होगी। और दूसरी रिवायतों में उसका तस्किरा मिलता है कि कयामत के दिन जो अल्लाह ताला तराजू लगाएंगे इतनी बड़ी तराजू होगी, इतने बड़े बड़े उसके पलड़े होंगे कि एक पल्ले के अंदर सात जमीन रख दो, सात आसमान रख दो, फिर भी उसका पल्ला भरेगा नहीं बल्कि अधूरा रहेगा, इतनी बड़ी तराजू होगी कयामत के दिन। अब इतनी बड़ी तराजू, इतनी अजीम तराजू, इतनी बड़ी शान वाली तराजू, उसको बतलाने के लिए जो है यहां जमा का सेगा आया। वनदाउल मवाजीन, بس جو حالت بھی ہو، الگ الگ ترازو ہو یا ایک ترازو ہو، ہم اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو یوں کہیں گے کہ اللہ نیکی کا پلہ ہمارا جھکا دینا. سیدھی سیدھی بات ہے، نیکی کا پلہ جھک جائے، بس یہی ہماری آرزو ہے. فَأَمَّا مَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَةٍ، جن کے نیکی والا پلہ جھک جائے گا وہ مزے کی زندگی میں ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، نیکی کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، بھڑکتی آگ میں ڈال دیا جائے گا. اسی لیے یہ علمی بحث بطور علم بہت اچھی ہے، لیکن اصل فکر یہ کرنی ہے کہ ہمارا نیکی کا پلہ جھک جاوے اور اللہ اس کے کرم سے ہمیں جنت عطا فرما دے. اصل فکر یہ کرنی ہے. ونضع الموازین القسط لیوم القیامۃ. اور اس مجلس کا ایک سبق یاد رکھ لو، ترازو وزندار کیسے بنے گی، نیکیوں کا پلڑا کیسے وزندار بنے گا. بہت سارے اعمال ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، اچھی طرح دماغ میں فٹ کر لو، قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے کو وزندار کرنے والی سب سے اچھی چیز ہوگی اچھے اخلاق سے پیش آنا، حسن اخلاق. اچھے اخلاق یہ ایسی چیز ہوگی جو نیکیوں کے پلڑے کو جھکانے میں بڑی مؤثر ہوگی، اور یہ اللہ کے آخری نبی کی خوبیوں میں سے ہے، حضور کے کمالات میں سے. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہم نے آپ کو اونچے اخلاق لے کر کے دنیا میں بھیجا تھا، یہ اچھے اخلاق، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا، کسی کو اپنی طرف سے تکلیف نہ پہنچانا، یہ چیز نیکیوں کے پلڑے کے اندر سب سے زیادہ وزندار ہوگی، سب سے زیادہ وزنی ہوگی. اس لیے اچھے اخلاق والے بنو. ہمارے سلسلے کے ایک بڑے بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ میدان قیامت کے اندر اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ بول بالا ہوگا، سب سے زیادہ بول بالا میدان قیامت میں اچھے اخلاق کا ہوگا. اچھے اخلاق سے پیش آؤ لوگوں کے ساتھ. ونضع الموازین القسط لیوم القیامۃ. اب اس زمانے میں یہ عرض اور اجسام وغیرہ بحث کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے، وہ پرانے زمانے کی بحث ہو گئی. جس زمانے میں آراز کو ناپنے کے کوئی ذریعے نہیں تھے، تب لوگ سوال اٹھاتے تھے کہ بھئی اعمال تو آراز ہے اور آراز کیسے تولے جائیں گے، زمانہ بدلتا ہے، اشکالات خود بخود حل ہو جاتے ہیں. جتنے بیچارے پریشر کے مریض ہیں وہ صبح صبح میں ان کو پریشر ماپنا پڑتا ہے کہ پریشر ہائی ہے کہ لو ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ آراز ہی کو تو ناپ رہے ہیں. ہارٹ کے پیشنٹ بیچارے اپنے دھبکارے مپواتے ہیں، یہ کیا چیز ہے، آراز کو تو ناپ رہے ہیں. یہ لائٹ بل آتا ہے جو دھبکارے بڑھا دیتا ہے، تو یہ میٹر جو لگتا ہے یہ آراز ہی کو تو ناپتا ہے. تو اب یہ زمانہ ایسا آ گیا کہ آراز کو کیسے تولا جائے گا اس کی بحث کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے. ایسے ایسے سائنس نے آلات ایجاد کر دیے کہ آراز کے عرض کو بھی تولا جا سکے. بہت سی جگہوں کے اوپر گاڑیوں میں، گھروں میں میٹر لگے رہتے ہیں، اور روزانہ اخبار میں آتا ہے کہ ابھی ٹھنڈی اتنی ہے، ابھی گرمی اتنی ہے، یہ کیسے ماپا کہ 45 ڈگری ٹھنڈی ہے، 45 ڈگری گرمی ہے، یہ کیسے ماپا، یہ آراز کو تو نہ پڑے. اسی لیے اب اس بحث کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعمال کو تولیں گے، وزن کیا جائے گا قیامت کے دن. اور ایک بات یاد رکھ لو میرے بھائیو، قیامت کے دن کچھ اوقات ایسے ہوں گے کہ اس وقت کے اوپر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. وہ جو آیت ہے نا قرآن میں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم شان یغنی. قیامت کے دن انسان اپنی بیوی سے بھاگے گا، بیٹے سے بھاگے گا، بچوں سے بھاگے گا، سب سے دور بھاگے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. یہ کس موقع پر ہوگا؟ الگ الگ موقع. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جس وقت پر اعمال کو تولنے کے لیے ترازو میں رکھا جائے گا وہ ایسا کٹھن وقت ہوگا، ایسا مشکل وقت ہوگا کہ کوئی انسان کسی کو یاد نہیں کرے گا. جب اعمال تولے جائیں گے ہر ایک کی نظر اس پر ہوگی کہ میری نیکی کا پلہ وزن ہی ہوتا ہے یا ہلکا ہوتا ہے، ہر ایک کی نظر اس کے اوپر ہوگی. جس وقت اعمال تولنے کے لیے رکھے جائیں گے اس وقت کے اوپر یہ منظر ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم شان یغنی. کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. ہر ایک کو کیا فکر ہوگی کہ میرا نیکی کا پلہ جھکتا ہے کہ گناہوں کا پلہ جھکتا ہے؟ ہر ایک کو یہ فکر ہوگی، اللہ میرے اور آپ کے نیکی کے پلے کو جھکا دے. بلکہ اس حدیث کے مجموعے کا واسطہ دے کر اس کریم کے کرم سے ہم بھیک مانگتے ہیں کہ بلا حساب جنت میں جانے والوں میں اللہ ہم فقیروں کو شامل کروا دے. آپ نے حدیث پڑھی ہے، 70,000 لوگ اس امت کے بلا حساب جنت میں جائیں گے، 70,000 لوگ. اللہ اس جماعت میں ہم فقیروں کو بھی شامل کر دے تاکہ اس کی ضرورتیں پیش نہ آئے. اور صحابی آگے فرماتے ہیں کہ جب نیکی کا پلہ جھک جائے گا اور آدمی کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، وہ وقت اس کے لیے صحیح معنی میں عید کا دن ہوگا. وہ صحیح عید ہوگی کہ جب اعلان ہو جائے کہ اس کا نیکیوں کا پلہ جھک گیا اور یہ جنتی ہے، وہ وقت ہوگا کہ اس وقت کے اوپر انسان کی صحیح معنی میں عید ہوگی، صحیح خوشی ہوگی. وہ اللہ اس وقت کو ہمارے لیے عید کا وقت بنا دے. تو وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور امام نے تو یوں فرمایا کہ اعمال بھی تولے جائیں گے اور بات جو ہم بولتے ہیں نا وہ بھی تولی جائے گی. جو بات ہم بولتے ہیں وہ بات بھی تولی جائے گی. آپ کہو گے کہ بات کیسے تولی جائے گی؟ یہ مائک چل رہا ہے تو اس کی پیٹی کہاں ہے؟ وہ پیٹی پر دیکھ لو تو سمجھ میں آئے گا کہ بات تولی جائے گی کہ نہیں تولی جائے گی. یہ مائک کی پیٹی کے اوپر لال اور گرین لائٹیں چلتی ہے. آہستہ آہستہ کوئی بولتا ہے تو گرین لائٹ 1, 2, 3 چلتی ہے. جب کوئی مائک پھاڑ مقرر ہوئے تو پھر لال میں جائے گی، دوسرے لال میں جائے گی، تیسرے لال میں جائے گی. یہ جو لائٹ لیلی اور لال دکھاتی ہے نا، یہ آواز تولی جا رہی ہے، یہ آواز کا وزن ہو رہا ہے. اور جن ملکوں کے اندر اذان کی پرمیشن لینی پڑ گئی، وہاں لندن انگلینڈ میں لیسٹر میں بھائی کے گھر کے بازو میں جامع مسجد ہے، تو میں نماز پڑھنے جا رہا تھا مغرب کی، تو ایک پولیس والا کچھ لے کر کے کچھ کر رہا تھا. میں نے بھائی مرحوم کو پوچھا کہ یہ پولیس والا کیا کر رہا ہے ہاتھ میں مشین لے کر؟ تو کہا ہمارے یہاں اذان کی جو پرمیشن ملتی ہے تو اس کے لیے آواز کی ایک مقدار ہے کہ اتنی ہی آواز پر اذان ہونی چاہیے، وہ لکھان میں ہے. تو یہ لوگ کبھی کبھی اچانک آ کر کے اذان کے پاس باہر مسجد کے باہر کھڑے ہو کر وہ مشین لگاتے ہیں کہ جتنی ان کو پرمیشن ہے اتنی آواز ہے کہ کم زیادہ ہے، زیادہ ہوگا تو دوسرے دن پرمیشن رد ہو جائے گی. آواز بھی تولی جاتی ہے اور اس کی مشینیں دنیا میں ہیں. इसलिए मैंने आपको कह दिया कि अब आरास तोले जाएंगे, ये भाषा में पढ़ने की जरूरत ही नहीं, साइंस ने ये सारे मसाइल हल कर दिए। तो आवाज भी तोली जाती है, और इमाम ने तर्जमतुल बाब में उसी को शामिल किया, वह अन्न आमाल बनी आदम, इंसान के आमाल, व कौलहुम यूजन, और उनकी बातों को भी कयामत के दिन तोला जाएगा, उनकी बातों को भी कयामत के दिन वजन किया जाएगा। इसीलिए भाइयों, इल्मी बहसों के अंदर पढ़कर के असल मकसूद को मत भूलो। हम जो बोलते हैं ना, वो भी कयामत के दिन तोला जाएगा। इसीलिए सही बात बोला करो, गलत बात मत बोलो, गुनाह की बातें मत बोलो, सही बातें बोला करो। ये बोली हुई बात भी अल्लाह के यहाँ वजन की जाएगी। बल्कि इंसान जब अपनी बातों का वजन होता हुआ दिखेगा, आमाल का और बातों का, तो क्या कहेगा, माली हाजल किताब ला युगादिरु सगीरतं वला कबीरा इल्ला अहसाहा वजदू मा मिलू हादिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। अरे ये कैसी तराजू है, ये कैसे अमल नाम है, छोटी बात बड़ी बात, छोटा अमल बड़ा अमल, सब यहां तो मौजूद है, सब चीजें मौजूद है। तन्हाई में बैठकर, रूम में बंद होकर, मोबाइल पर किसी पर आई लड़की से चैट करोगे, वो भी कयामत के दिन तोला जाएगा। फोन पर बात करके किसी की गीबत करोगे, वो भी कयामत के दिन तोला जाएगा। हर चीज तोली जाएगी। और सूरह ज़िलज़ाल पढ़ते हो ना, ये हिलाने वाली सूरत है, उसको ध्यान से पढ़ा करो। فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ। एक राई के दाने के बराबर नेक काम किया, वो भी कयामत के दिन सामने होगा, गुनाह किया वो भी सामने होगा। इसलिए नेक काम करो, बुरे काम से अपने आप को बचाओ, सब तोला जाएगा। और आपने बुखारी शरीफ पढ़ी, इमाम की आदत मालूम है कि इमाम को जो तर्जमतुल बाब कायम करते हैं, उसको साबित करने के लिए अपने मेयार पर रिवायत नहीं मिलती है, क्योंकि इमाम का मेयार बहुत ऊंचा है, तो अपने मेयार पर रिवायत मिलती नहीं है। तो बाज मरतबा क्या करते हैं, तर्जमतुल बाब में कोई लफ्ज बढ़ा देते हैं और उसके मुताबिक हदीस उनके पास होती है अपने मेयार की, और वो हदीस लाकर के वो बढ़ाया हुआ जुज़्व साबित करेंगे और ज़िमनन असल तर्जमतुल बाब को साबित करेंगे। खोपरी थे इमाम बुखारी भी, अजीब दिमाग अल्लाह ने उनको दिया था। यहां भी ऐसा ही हुआ है कि तर्जमतुल बाब में तो आयत लाए, वनदाउल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौम अल-क़ियामा, लेकिन आमाल वाले जूस को साबित करने के लिए अपने मेयार पर कोई रिवायत नहीं थी इनके पास, तो उन्होंने एक लफ्ज बढ़ा दिया, व कौलहुम यूज़न, ये लफ्ज बढ़ाया कि बात भी तोली जाएगी, तो उस पर इनके पास रिवायत है। तो कौल को हदीस से साबित करके अमल को उसके ज़िम्न में साबित किया है, इसके लिए तर्जमतुल बाब में लफ्ज बढ़ाया इमाम ने। पूरे तर्जमतुल बाब का हासिल मेरे दीनी भाइयों ये निकलता है, इंसान का हर काम, इंसान की हर बात कयामत के दिन तोली जाएगी, वजन किया जाएगा, और उसके मुताबिक जजा और सजा होगी। इसीलिए अच्छे आमाल करो, अच्छी बात बोलो, बुरे आमाल और बुरी बातों से अपने आप को बचाओ, ये असल सबक है। हमारे हजरत यही फरमाते हैं कि हम लोग इसकी इल्मी बातों में इतना उलझते कि असल सबक भूल जाते हैं। असल तो सबक है इस तर्जमतुल बाब और रिवायत से कि मैदान कयामत के अंदर आमाल भी तोलेंगे, बातें भी तोली जाएगी। लिहाजा मुसलमानों, اچھے اعمال کرو، اچھی بات بولو، اور برے اعمال سے اور بری بات سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ اصل سبق ہے جو اس ترجمۃ الباب سے ہمیں لینا ہے. اور اس کے بعد کچھ لغوی تحقیق کی مجرد مزید بھی یہ سب اس میں باسے ہیں. اب ہم سیدھے حدیث کو دیکھتے ہیں. وبه قال حدثنا احمد بن اشقاب اشقاب قال حدثنا محمد بن بدیل عن عمارة بن قعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم وعنا جميعا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سيدنا حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے یہ روایت ہے. ایک ربط تو میں نے ابتدائی امتحان میں آپ کو بتلا دیا، ایک دوسرا ربط بھی سن لو. دونوں ابتدا اور امتحان میں یہ بھی بڑا سبق ہے. آپ نے پڑھا کہ پہلی روایت لائے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی سند سے، اور امام بخاری آخری حدیث لائے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے. کچھ سمجھ رہے ہو؟ یہ بھی ایک بڑا ربط ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملے میں جلالی مزاج تھے، بڑی دینی غیرت تھی ان کے اندر، بڑے جلالی صحابی، دینی غیرت. وہ قصہ ہوا، خط لکھنے والا، اور وہ خط پکڑا گیا وہی کی برکت سے، اور وہی نازل ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. جب وہ خط پکڑا گیا کہ انہوں نے حضور کا راز مکہ والوں کو لکھ کے بھیج دیا، تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ حضور مجھے اجازت دو، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. دین کے معاملے میں جلالت شان رکھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. ارے فتح مکہ کے موقع پر مکہ کے سردار ابو سفیان کو چچا عباس پکڑ کے لائے، تو حضرت عمر تلوار لے کے پیچھے دوڑے. کتاب المغازی میں آپ نے پڑھا ہے اس کو، فتح مکہ کے اندر حضرت عمر باقاعدہ دوڑے پیچھے کہ حضور مجھے اجازت دو، میں ابو سفیان کو مار دوں. یہ جلالی مزاج تھا حضرت عمر کا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ایک دم جمالی مزاج، بڑے نرم مزاج، ایک دم سادے سیدھے نرم مزاج صحابی. پہلی روایت جلالی صحابی کی سند سے، آخری روایت جمالی صحابی کی سند سے. امام بخاری نے امت کو سبق دیا کہ جلال جمال کے بیچ میں رہنا، جلال جمال کے بیچ میں زندگی گزارنا. اتنا جلال میں مت آ جانا کہ مکتب کے بس سے بچے بھاگ جائیں، اتنا مت مارنا ہوگا. نئے نئے مدرس بنتے ہیں تو مارنے کا بہت شوق ہوتا ہے، پیٹنے کا. تو امام نے یہ سبق دیا کہ وہاں ابو ہریرہ کو یاد رکھنا اور جمالی مزاج بن کے رہے، تو یہ بچے تمہارے پاس پڑ جائیں گے. اور جب شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھو اپنے گھر میں ماتحتوں میں، تو وہاں حضرت عمر کو یاد کرنا کہ نماز نہ پڑھے، تو فرمایا کہ وضربوہم علیہ بعشرا. دس سال کا بچہ ہو نماز نہ پڑھے تو سپاٹے گراؤ اس کو. وہاں حضرت عمر کو یاد کرنا. تو جلال اور جمال کے بیچ میں زندگی گزار لینا تو انشاءاللہ تمہاری زندگی بہت اچھی طریقے سے نکل جائے گی. اور آخری حدیث کا سب سے بڑا سبق یہ کہ اپنے اندر اللہ کا ذکر زندہ کرو. یہ مبتدا مقدم ہے کہ خبر مقدم ہے، مستقل باعث ہے. بعضوں نے مبتدا مقدم مانا ہے، بعضوں نے خبر مقدم مانی ہے، پھر اس کے قرائن میں، جواب میں، سوال، ساری بحث کا ایک ہی خلاصہ، اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر زندہ کرو. کلمتان حبیبتان الی الرحمان، دو کلمے رحم کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہیں. خفیفتان علی اللسان, بولنے میں زبان پر گاڑے ہلکے ہیں. کتنی پیاری بات, دو متضاد چیزیں جمع ہو گئی کہ ترازو میں وزندار, ثقیلتانی فی المیزان, اور زبان پر پڑھنے میں بہت ہلکے. کتنی بڑی مالک کی مہربانی. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کم سے کم ختم بخاری میں تو پڑھو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. معمول بناؤ اس مبارک ذکر کا, کہو انشاءاللہ, پڑھتے رہو. یہ خالی بحث کرنے کے لیے تھوڑی حدیث ہے, یہ عمل کے لیے حدیث ہے کہ یہ مبارک ذکر کو زندہ کرو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ ذکر ہماری زبان پر جاری رہنا چاہیے. تو اس آخری باب اور آخری روایت کے دو سبق ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھنا. دو سبق, ایک آخرت کی فکر اور دوسرا ذکر کی کثرت. کہ آخرت کا فکر ہر وقت پر رہے, ہر وقت ترازو سامنے رہے, اور اللہ کا ذکر بندہ زیادہ سے زیادہ کرنے والا بنے. یہ ہے اس ترجمۃ الباب اور روایت کا سب سے بڑا سبق جو انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو ربط تو میں نے بتلا دی ابتدائی امتحان میں, بازن ایک ربط یہ بیان کیا ہے کہ آپ نے وہاں بھی پڑھا تھا کہ بدء الوحی یہ تو تمہید ہے, اصل کتاب الایمان ہے. تو امام نے اپنی کتاب جو ہے کتاب الایمان سے شروع کی اور ختم کر رہے ہیں کتاب التوحید کے اوپر. اس لیے کہ کتاب الرد علی الجامعہ کا دوسرا نام ہے کتاب التوحید, اور توحید وہ ایمان ہے. تو یہ امام عالی مقام کو داد دینی چاہیے کہ مبارک کتاب ایمان سے شروع کی اور کتاب کو ایمان کے اوپر مکمل کر رہے ہیں, اور مسلمان کو سبق دے رہے ہیں کہ تمہاری زندگی میں سب سے قیمتی اگر کوئی دولت ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے. کوشش یہ کرو کہ ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں, یہ کوشش کرو. اور وہی تو ہم قرآن میں سنتے ہیں ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان پر موت آوے, اسلام پر موت آوے. اور ایمان اسلام پر کیسے موت آئے گی؟ ایمانی اسلامی زندگی گزاریں گے تو اللہ اپنے کرم سے ایمانی موت عطا کریں گے. اللہ ہم سب کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتنی پیاری موت آئی ہے نا, واقعی آپ کے استاد نے سنایا ہوگا. خرتن میں تھے, خرتن میں گیا ہوں, خرتن جہاں آپ کی مزار مبارک ہے. اور حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خرتن کی وجہ تسمیہ یہ ہے, خر کے معنی گدھے, کہ امام کے انتقال کے وقت پر جنازے میں اتنے لوگ آئے, اور وہ زمانے میں کار نہیں تھی, گدھے پہ بیٹھ کے آتے تھے لوگ. تو کہا اتنے گدھے جمع ہو گئے کہ گاؤں تنگ پڑ گیا, اس لیے وہ بستی کا نام خرتن بن گیا. یہ حضرت الاستاد وجہ تسمیہ بیان فرماتے تھے. اور دوسری وجوہات بھی ہے, امام کی قبر جہاں پر ہے وہ گاؤں کا نام ہے خرتن, ازبکستان میں سمرقند کے بازو میں. اور اب تو سمرقند اتنا بڑا ہو گیا کہ خرتن سمرقند کا ایک حصہ بن گیا. سمرقند اتنا بڑا ہو گیا, ہر جگہ یہ کہ شہر بڑے ہو رہے ہیں. تو امام کا انتقال کیسے ہوا؟ اپنی کوئی رشتے کی خالہ تھی وہاں تشریف لے گئے تھے, اور سمرقند والوں نے آپ کو دعوت دی, اپنی دعوت قبول فرما لے کے جاوے. تیار ہو گئے, سواری پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھے, 20 قدم چلے, غالب ابن جبرائیل بازو میں تھے حضرت امام بخاری کے ساتھ, 20 قدم چلے ہوں گے, اور اس کے بعد فرمانے لگے بس مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دو, اب چلنا میرے بس کی بات نہیں ہے, اور بالکل زمین کے اوپر لیٹ گئے اور کلمہ پڑھتے پڑھتے امام علی مقام دنیا سے تشریف لے گئے. اور جو آدمی اتباع سنت کے ساتھ زندگی گزارے اپنے اختیار سے, سنت پر عمل اختیاری چیز ہے, تو اللہ موت جو غیر اختیاری چیز ہے وہ سنت کے مطابق عطا کریں گے. جس وقت امام بخاری کا انتقال ہوا 63 سال کی عمر تھی, 63 سال کی عمر تھی, زندگی اتباع سنت والی اپنے اختیار سے, تو موت تو غیر اختیاری چیز ہے, اللہ نے وہ غیر اختیاری چیز 63 سال کی عمر میں امام علی مقام کا انتقال ہوا, اور پھر جب آپ کو دفن کیا گیا, اللہ اکبر, دفن کرنے کے بعد آپ کی قبر میں سے خوشبو نکلنا شروع ہوئی, قبر سے خوشبو نکلی, اور اتنی خوشبو نکلی کہ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی, اور لوگ وہاں سے قبر کی مٹی اٹھا اٹھا کے لے کے جانے لگے. اتنی لوگوں نے قبر رکن مٹی اٹھائی کہ پوری قبر میں سے مٹی ختم ہو گئی, اتنی مٹی لوگ لے گئے, خوشبو والی, جنت کی خوشبو والی, دوسری مرتبہ مٹی بھرنی پڑی, پھر لوگ لے گئے. بعض کا قول ہے کہ 2 مرتبہ مٹی بھرنی پڑی, بعض کا قول ہے 3 مرتبہ مٹی بھرنی پڑی. اس قدر آپ کی قبر مبارک سے خوشبو نکلی ہے, پوری زندگی حدیث کی خدمت, دین کی خدمت اور سنت کے مطابق گزاری, اللہ تعالیٰ نے کیسی موت عطا فرمائی کہ قبر میں سے خوشبو نکل رہے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے وقت پر ایسی پاکیزہ موت عطا فرمائے, ایسی پیاری موت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے, جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا کتنا پیارا اچھا خاتمہ ہوا. یہ مبارک کتاب, اس کی تکمیل کے اوپر دعا کی قبولیت اللہ والوں کے مجربات میں سے. اللہ تعالیٰ اس سال کے دور حدیث شریف کے تمام طلبہ کو ایک ہی بات میں کہوں گا, شکر کرو اللہ کا کہ اللہ نے دورے تک پہنچایا, تکمیل کرائی. آپ کا وہ دن یاد کرو جب آپ نے ناظرہ میں داخلہ لیا تھا, وہ دن یاد کرو جب حفظ میں داخلہ لیا تھا, وہ دن یاد کرو جب آپ نے فارسی عربی اول کی جماعت میں داخلہ لیا تھا. کتنے آپ کے ساتھی تھے جو مکمل نہیں کر سکے اور ادھورا چھوڑ کر کے ادھر ادھر ہو گئے, اللہ نے دورے تک پہنچایا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج یہ خوشی کا دن عطا فرمایا کہ ہم بخاری شریف کی تکمیل کریں. یہ اس مالک کا کرم اور احسان ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل و کرم ہے جو اللہ جسے چاہتے عطا فرماتے. اس مبارک مجلس میں بیٹھ کر, مسجد میں بیٹھ کر آپ کے ان بزرگ اکابر اساتذہ کی حاضری میں وعدہ کرو کہ موت تک دین کا کام کریں گے. کہو انشاءاللہ, موت تک دین کا کام کریں گے. پر صلاۃ الحاجہ پڑھ پڑھ کے اللہ سے ایک دعا مانگو, وہ دعا میں آپ کو سکھاتا ہوں. صلاۃ الحاجہ پڑھ پڑھ کے اللہ سے مانگو, اے اللہ زندگی کی آخری سانس تک آپ اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے مجھے قبول کروانے کی, اے اللہ زندگی کی آخری سانس تک اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے ہمیں قبول کروا لیجیے. یہ دعا کرو, خدا نہ تمہارا محتاج ہے نہ میرا محتاج ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, اسی لیے دین کا کام کرنا ہے, موت تک کرنا ہے, اور کتب بھی نہیں ہو گئی نا, کتنی کتابیں پڑھ ڈالی کبھی گنا اپنا, اردو کی کتاب سے بخاری تک گنا, तो जमगुल जमा का भी अब्बा हो गए, इतनी किताबें पढ़ डाली, कुतुब बीनी कर डाली, बहुत सारी किताबें पढ़ डाली। अब कुतुब बीनी करनी है बड़े काफ और ताई से, पहले छोटे काफ और ता से की कुतुब बीनी, अब कुतुब बीनी करो, यानी किसी अल्लाह वाले के पास जाओ, उसके हाथ पर बैठ हो जाओ और उनकी निगरानी और सरपरस्ती में, अपने असातिज़ा की निगरानी में जिंदगी का सफर करो, तो इंशाल्लाह जिंदगी में बड़ी खैर बरकत होगी। हमारे बुजुर्गों का यही तरीका रहा है कि कुतुब बीनी किताबें हुई, अब किसी कुतुब साहिब दिल अल्लाह के वली के पास जाओ, बैत हो जाओ, इसलाह करो अपने नफ्स की और उनकी सरपरस्ती में अपनी जिंदगी की मंजिलें आगे बढ़ाओ, अल्लाह ताला आपको अपना वली बना देंगे, अपनी विलायत का मकाम अता करेंगे। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, खुदा हम सबको जिंदगी की आखिरी घड़ी तक अपने दीन के लिए कबूल फरमा ले। ये कुछ बातें इस वक्त आपकी बरकत से अर्ज कर ली। अल्लाह ताला इस मजलिस को मेरे लिए आपके लिए दुनिया और आखिरत में सआदत का जरिया बनाए। इमाम बुखारी और जमीए रुआत किराम और हमारी सनत के जमीए मशाइखीन के दर्जात को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में बुलंद फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
नाम पानी डाला जाए।